من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تو ہماری گفتگو کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ اجتماعی امور اور اسپیشلی ان ریفرنس ٹو قرآن کریم. اور اس بارے میں اس موضوع کے حوالے سے جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال اس کی اپنی اہمیت بے انتہا ہے. السلام علیکم. اس کی اپنی اہمیت بے انتہا ہے کیونکہ اجتماعی سطح پر چیزوں کو درست کیے بغیر حقیقتاً انفرادی سطح پر بھی کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے, اور یہ بات ہم سب لوگ اچھے طریقے سے ایکسپیرینس کر چکے ہیں. میرا خیال ہے تقریباً ہم سب لوگ ہی اس تجربے سے گزر رہے ہیں. اب مانیں یا نہ مانیں وہ ہماری مرضی ہے, کہ ہم نے اس بات کو دیکھ لیا کہ جب اجتماعی سطح پر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو ایون آپ کچھ بھی کر لیں. یعنی کہ میں اگر ایک بات کہوں کہ اگر ہم ہجرت کو بھی ایک سلوشن کے طور پر ڈھونڈیں تو ہجرت بھی اسی وقت سلوشن بنتی ہے کہ جب آپ حقیقتاً کسی مؤمنانہ ماحول میں انٹر ہو جائیں یا اس کو کریٹ کر پائیں. یعنی خالی ہجرت پھر بھی کوئی سلوشن نہیں بنتی, اور انسان جو ہے وہ ون سیٹ آف پرابلم سے نکل کر دوسرے میں پھنس جاتا ہے جا کے. تو یعنی یہ بات تو ہے کہ ہم لوگ عملاً اس جگہ پہ تقریباً نہیں ہیں کہ جو کچھ قرآن کی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کر پائیں یا اس کے مطابق رہ سکیں جو اجتماعی امور ہیں. لیکن ایک حل ضرور ہے, اور وہ ہمیں یقیناً ایفرٹ کرنی چاہیے, ٹرائی کرنی چاہیے اس کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے گروپس کے لیول پر اس نظام کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. یعنی کسی حد تک گروپس کے لیول پر, کہ ہم جہاں پر اگر یعنی ایون 10, 20, 25, 30 افراد یا اس سے بہتر, یعنی بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے فیملیز, کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ کہ خالی حضرات ایک طرف ہوں اور فیملی جو ہے وہ ساتھ نہ چلے. تو اس کے اندر وہ مسائل پھر وہیں کہ وہیں آ کے فرکشن اور وہ تمام چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم ان چیزوں کو گروپ لیول پر ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آج کی گفتگو, یعنی پہلے ہم جتنے بھی اجتماعی امور پہ بات کر رہے ہیں اب تک, وہ اہل کتاب کے ریفرنس زیادہ ہیں, اہل کتاب یہود و نصارہ, اور اس میں بھی ان کے منفی کردار کا ذکر زیادہ ہے. تو میں نے جیسے کہا تھا کہ اب ہم اس طرف آئیں گے کہ کیا قرآن کریم نے ان کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات بھی کی ہے. ہم سے پہلے گزرنے والے اہل کتاب کے لیے, یعنی گزرنے والے سے میری مراد ہے جن کو پہلے کتاب دی گئی ہم سے, یا صرف نگیٹیوٹیز ہی ہیں. ایک پارٹ ہماری گفتگو کا آج یہ, دوسرا یہ کہ کیا ان جنرل جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے لیے کوئی ریکمنڈیشنز ہیں کہ تمہیں کتاب حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے, تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے, اس بارے میں خدا نے کچھ بتایا ہے یا خالی مذمت کی ہے یا تعریف کی ہے. اور تیسرے درجے پر کہ اہل کتاب سے ہٹ کر ان کے علاوہ ان جنرل اقوام کے حوالے سے یا سٹیز یا کنٹریز کے حوالے سے بھی کوئی ریکمنڈیشن موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں اجتماعیت پر ود ریفرنس ٹو یہودی عیسائی مسلمان, یعنی اہل کتاب, لیکن پوری کی پوری دنیا اہل کتاب تو نہیں ہے نا, کہ جتنے بھی جہاں جہاں بھی جن بستیوں میں, شہروں میں, ملکوں میں لوگ رہتے ہیں تو وہ ان دینی یا آسمانی کتابوں کے ماننے والے تو نہیں ہیں. تو کیا ہمیں کوئی ایسی بھی ریکمنڈیشنز ملتی ہیں قرآن میں کہ جو جنرل پیپل کے لیے ہوں, یعنی کہ جہاں بھی السلام علیکم, جہاں بھی انسانی اجتماع پایا جاتا ہے ان کے لیے ریکمنڈیشنز ہوں کہ آپ کیسے رہیں اور آپ کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. تو آج انشاءاللہ ہم ان تین ٹاپکس پر اپنے اپنے ٹائم میں بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس پر آتے ہیں کہ جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی, اب یہاں پر بات مسلمانوں کے لیے نہیں ہو رہی ہے, جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی کیا خالی قرآن کریم میں ان کی مذمت ہے یا ان کے لیے تعریفی کلمات بھی موجود ہیں؟ اور اگر تعریفی کلمات موجود ہیں تو ان کا ایکسٹینٹ یا لیول کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی نا کہ اگر تعریف کی بھی جاتی ہے تو بعض اوقات تعریف سرسری ہوتی ہے, بعض اوقات تعریف کا معیار مطلب نچلے درجے کا ہوتا ہے. جیسے ہم ایک کہیں کہ فلاں صاحب اچھے ہیں یا بہترین ہیں یا اعلیٰ ہیں, تو ان سب میں فرق ہے نا. یا ہم کردار کو بھی بیان کریں ان لوگوں کے, تو کس انداز سے ان کا ذکر ہے یا ان کی تعریف ہے؟ تو وہ آیتیں میں کچھ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلے وہ آیتیں کہ جو جنرلی آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ والا ذکر کئی مرتبہ ہے, ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ ہے. یہ میں دو آیتیں قرأت کر رہا ہوں سورہ جاثیہ سے, جاثیہ کا نمبر ہے 45, آیت نمبر 16 اور 17. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ ہم نے بے شک دیا عطا کیا بنی اسرائیل کو, کیا دیا؟ تین چیزیں دیں, کتاب, حکم اور نبوت. ہم نے بنی اسرائیل کو تین چیزیں دیں, کتاب دی, حکم, حکم کو آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں حکمت سے. اور کیسے اگر میں پوچھوں, یعنی حکم حکمت کے ایکویلنٹ کیسے بنتا ہے؟ حکم یعنی کہ انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ کسی بھی معاملے میں حکم کر سکے, ڈیسیشن دے سکے, ورڈکٹ دے سکے, اور کسی بھی معاملے میں لائق حکم بننے کے لیے حکمت کا ہونا لازمی ہے. یعنی اس چیز کو کبھی خدا نہیں کہے گا کہ یہ حکم بن سکتا ہے انسان, یا حاکمیت اس کو مل سکتی ہے. تو حکم دینے کی صلاحیت جس کے پاس ہوگی اس کے پاس حاکمیت کی اہلیت بھی ہوگی, اور یہ کوالٹی اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتی جب تک حکمت نہ ہو. انہیں حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ اس کے لیے حق اور باطل ذرہ برابر بھی مکس اپ نہ ہو, یعنی جس معاملے پر بھی نظر کرے اس میں حق اور باطل کو بلیک اینڈ وائٹ کی طرح ڈفرینٹ دیکھنے کی اہلیت رکھتا ہو. یہ حکیم ہے, یہ انسان حکیم ہے. تو یہ کوالٹی لازمی ہے یا نہیں ڈیسیشن میکنگ کے لیے, حکم دینے کے لیے؟ ٹھیک, تو حکم جب خدا کہہ رہا ہے نا, انبیاء کے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی ہے, کہ ہم نے ان کو کتاب دیا, حکم دیا, نبوت دی. یعنی ان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں, اور بنی اسرائیل یعنی جب بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے تو یعنی اولاد اسحاق و یعقوب علیہ السلام, یہاں پر مراد یہودی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہی بات ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ آل محمد, تو آل محمد جو ہیں اس میں شاید سادات بھی آ جائیں, اگرچہ کہ تقریباً نہیں آتے, سادات بھی آ جائیں لیکن اس میں عامت المسلمین تو ہرگز ہرگز شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اس یہ نقطہ. تو بنی, السلام علیکم, بنی اسرائیل کو ہم نے کیا دیا؟ یعنی ہم نے اولاد اسحاق و یعقوب میں کتاب رکھی، کتاب ان کو عطا کی، حکم، حکم یعنی معنائے حکمت اور نبوت. اچھا، اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق عطا کیا طیبات میں سے. یہ اور فضیلت، یا فضیلت کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ فیض اور عنایات. اور تیسری بات، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی عالمین پر. یعنی عالمین کا مطلب یہ ہے کہ among above all the nations، کہ ظاہراً یہی ہے، ظاہراً یہی ہے جی. یعنی کہ ان کے اپنے ادیان میں، یا یوں کہہ لیں، یا اس بات کو کہہ لیں کہ جب تک بنی اسرائیل کے پاس جو کتاب اور نبوت تھی وہ رول کر رہی تھی خدا کی طرف سے اور ڈومینیٹ کر رہی تھی. اور ایک آیت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ آراف کی تقریباً آیت 156 یا 157 ہے، کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے خدا سے کہ آپ ہمارے اوپر رحمت کریں، ہمیں حسنہ دیں، حسنات دیں دنیا اور آخرت میں. تو اس کے جواب میں خدا نے کہا ہے کہ میرے نعمت یا میری رحمت، میری حسنات مومنین کے لیے ہیں، متقین کے لیے ہیں، ان کے لیے ہیں، اور میں نے ان کو لکھ دیا ہے یا لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو نبی امی کی اتباع کریں گے. یعنی یہ بات سورہ آراف میں آپ دیکھیں، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں یہ جواب ہے. تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تورات اور یہ سب ملتے وقت یہ بات بتا دی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ چیز لیڈرشپ شفٹ کرے گی. یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور یہ جملے جو ہے نا، یہ بک آف جان میں میں آپ کو شاید بتایا بھی تھا کہ ہم نے 4-5 سال پہلے اس کا ذکر بھی کیا تھا، 2017 میں جب سیرت النبی پہ بات کی تھی، کہ باقاعدہ اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ تمہارے پاس نہیں آ سکے گا اور میرا جانا بہتر ہے. اور یہ بالکل کرسپونڈ کرتا ہے سورہ وصف کی آیت سے، مبشرم برسولی یعتی من بعدی، بشارت دیتا ہوں تمہیں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد. ٹھیک، یہ سورہ وصف کی آیت ہے. اور اس میں علامہ طباطبائی نے بہت اچھا ایک وہ اپنی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے کہ بشارت کا سینس اسی وقت بنتا ہے جب آپ ایسی چیز کی خبر دیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے بہتر ہو، ورنہ لفظ بشارت کا سینس نہیں بنتا کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یعنی ان تمام اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان اقوام کو یہ بات بھی بتا دی گئی تھی کہ یہ سب چیزیں تم کو مل رہی ہیں، لیکن اپ ٹو اے سرٹن پیریڈ ہے، کہ اس کے بعد مثال کے طور پر جب حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر آپ کو ان کو فالو کرنا ہے، پھر آپ یہ نہیں تورات اور یہ سب لے کے بیٹھے رہیے گا، وہ کام انہوں نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد یعنی جب رسول خدا کا دور آیا تو وہاں بھی یہ کام نہیں کیا. تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جب تک ان کی شریعت اور اس کا دائرہ کار ایکٹیویٹڈ تھا تو اس وقت تک یہ بات ہے. اور یہ چیز کب کنٹینیو، یعنی کنٹینیو کر سکتی ہے، لیکن کس صورت میں کر سکتی ہے کنٹینیو؟ اگر یہ اپنے آپ کو اس، السلام علیکم، وہ ٹرانسفارم کریں اپنے آپ کو. تو یہ تین باتیں ہو گئیں، یعنی یہ پیکج جو ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو خدا نے دیا کتاب، حکم، نبوت، ان کو طیبات میں سے رزق عطا کیا، ان کو عالمین پر فضیلت عطا کی، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ان کو کیا عطا کیا کہ جو بھی امور تھے وہ ان کے سامنے روشن کر دیے. ٹھیک، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہے نا. بینات من الامر کا مطلب یہ کہ آپ کے سامنے جو بھی پرابلمز ہیں ان کا سلوشن آپ کے لیے پہلے سے روشن ہے, کلیئر کر کے آپ کو بتا دیا گیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے بہرحال مسائل کیے, اس کا بھی ذکر ہے. فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ, لیکن ان کے پاس علم آیا اور اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ, اپنے آپس کی بغاوت کی بنا پر. ٹھیک, تو یہ تعریفی کلمات ہیں کہ بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے, اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں دی گئی ہیں یہ لو لیول کی تعریف ہے یا ہائی لیول کی تعریف ہے؟ ہائی لیول کی تعریف. کہ یعنی کہ ان کے لیے بنی اسرائیل کو خدا نے جس جو مقام عطا کیا, جس سطح پہ ایلیویٹ کیا, وہ معمولی سطح نہیں تھی. اب اس میں دو قسم کے آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ جو مطلب کہ اس تصور میں جاتے ہیں کہ اگر ہم ان میں ان کی قوم کی فضیلت کو مان لیں تو شاید ہم یہودیوں کو خوش کر دیں, آج کے یہودیوں کو, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں یہ حقیقتاً ان انبیاء کی فضیلتیں ہیں کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے, کہ کتاب اور حکم اور نبوت اور رزق طیب اور فضیلت علی العالمین. لیکن یہ بات بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ بہرحال یعنی جب بات اللہ کہہ رہا ہے تو بنی اسرائیل اور اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور یہ قرآن کریم کے اندر یہ جملے بھی کئی جگہ پہ موجود ہیں کہ ان میں ایک قوم ہمیشہ سے ایسی رہی ہے کہ جو اس نبوت کے نظام پر قائم رہی ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعداد کم ہوتی گئی ہے گریجولی. اچھا, اب یہ آیت ہے 199 سورہ آل عمران. وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو تم پر نازل ہوا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, اور جو ان کی طرف نازل ہوا. اور یہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ والی بات ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں بھی, ہم یہ کہہ کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ اسے آمن تو بے محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا, آپ کے ایمان کا جو پورا نصاب ہے, سلیبس ہے, وظیفہ ہے, وہ اگر آپ قرآن سے دیکھیں تو کس جگہ پر ہے؟ سورہ بقرہ کے اینڈ میں, آئی تھنک آیت 284 یا 85 ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ آپ کو تمام کتابیں, تمام رسول, اور اس بات کا اقرار کہ ہم رسولوں میں بالکل تفریق نہیں کرتے, ڈیفرنشیٹ نہیں کرتے آدم سے لے کے خاتم تک. ٹھیک, تو یہ ہمارا بھی ایمان ہے. ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ خالی بس محمد اور رسول اللہ تو پہلے کچھ نہیں. اور اگر آپ اس کو اور ایمفیٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ حدید میں آئی تھنک آیت 17 یا 18 ہے, کہ جس میں خدا صدیقین اور شہداء کی نشانی کیا بتاتا ہے؟ صدیقین اور شہداء وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہم کو سمجھنا ہی نہیں. میں کیوں اس لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس بات کو بڑا لائٹلی لے لیتے ہیں کہ انبیاء ما سبق ہیں. ہم بعض اوقات اور خاص طور سے ہمارے ممبروں سے اس قسم کی لغزشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ہم انبیاء ما سبق کو جو ہے نا وہ کوئی گریس پرسنالٹیز کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایز اے گریس. تو یہ والی بات جو ہے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. تو وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر جو تمہارے اوپر نازل ہوا, جو ان کی طرف نازل ہوا, خاشعین للہ, اللہ سے خشوع رکھتے ہیں.
جو ایمان ان کے قرآن انبیاء پہ لاتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ایمان جیسے رسول اللہ پہ لے کر آتے
ہیں. اس بات پر ایمان کے جو کچھ انہوں نے کہا, ان کی بعثت, ان کی رسالت, ان کی نبوت, ان کی کتاب, اسی طریقے سے من جانب اللہ ہے, خدا کی طرف سے ہے, خدا کے حکم سے ہے, جیسے کہ رسول کے لیے تھے. اور تمام کے تمام انبیاء حقیقتاً امت واحد ہیں, اور ان سب کا پیغام واحد ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں ہے. ہاں, خدا کی مرضی کے مطابق فضیلت اور درجات میں ڈفرینس ہے, وہ بات اپنی جگہ پر ہے.
کہ وہ ان کی جو پیغام تھا وہ وہاں پہ ختم ہو گیا, یہ تو یقین رکھنا چاہیے نا کہ وہ کتاب تورات زبور انجیل.
دیکھیں, پیغام ختم کہیں بھی نہیں ہوا ہے.
پیغام سے مراد وہ شریعت ختم,
بلکہ یوں آپ کہیے کہ وہ شریعت یا وہ تمام چیزیں ایڈوانس ہوتی گئی ہیں. یعنی جیسے اگر آج میں مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے آئی ٹی والے کئی لوگ ہیں, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ونڈوز 95 ختم ہو گئی, اب کیا کہیں گے؟ ختم بھی ایڈوانسڈ ہوتی گئی, ختم نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی ظاہراً آپ کو لگ رہا ہے ختم ہو گئی, لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ ایوالو ہوتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں. اچھا, اب وہاں پر انسانوں کے جو بنائے ہوئے سسٹمز ہوتے ہیں نا, وہ بنانے والے کی کمزوری یا لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے ایک مقام پر رکتے اور آگے جاتے ہیں. دین جو آیا ہے اس میں بنانے والے یا بھیجنے والے کی کمزوری یا لا علمی کی وجہ سے یہ سب چیزیں نہیں ہوئی ہیں. انسانوں کی ارتقاء اور ان کی ایولیوشن کے ساتھ دین ایوالو ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے جیسے انسان آگے بڑھتے گئے ہیں, انسانی معاشروں کی سمجھ, ضروریات, فہم, ادراک آگے بڑھتا گیا ہے, اسی طریقے سے جو دین آیا ہے وہ بھی آگے جاتا گیا ہے.
وہ خاص ہو جائے تو خدا مثلاً قادر تھا, اس نے کیوں اس ایولیشن کے ساتھ اپنے پیغام کو رکھا؟
اس کی وجہ دیکھیں ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ یعنی یہ بھی ایک ہمارے معرفت کے اندر بہت بڑا گیپ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین آیا ہے خدا اور رسول کے لیے, یا دین کا جو ہے نا وہ سارا کا سارا اسٹیک ہولڈر خدا اور رسول ہیں اور ہم بالکل فارغ ہیں, جبکہ حقیقتاً اس کا بالکل الٹ ہے. دین پورے کا پورا آیا ہے ہمارے لیے, اور خدا نے ہمیں اسٹیک ہولڈر بنایا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب ہوا کہ جیسے آپ کے سامنے ایک بچہ ہوتا ہے, آپ کے گھر میں بچہ ہے, یا ایک اسکول کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے, آپ جتنا بھی نصاب بناتے ہیں وہ کس کے لیے بناتے ہیں؟ اپنے جو گھر میں تربیت کا, یعنی مثال کے طور پر آپ سب لوگ یہاں تو بہت زیادہ کرتے ہیں نا کہ بچے کی پیدائش بھی نہیں ہوتی تو بیبی بنٹنگ اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں سارے پیرنٹس, اور جناب یہ لٹکا دو اور وہ بنا دو, وہ جھولے کس کے لیے؟ آپ کہیں کہ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کوئی باہر سے آگے دیکھے تو پوچھے کیا ہو گیا آپ کو یہ اچانک سے, یہ اتنی ساری یہ کیا چیزیں آپ نے خریدنا شروع کر دی ہیں, آپ کو ضرورت پڑ گئی کیا؟ تو آپ کہیں گے نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اور پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, پہلے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے وہ چیزیں لا کے رکھی, پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ کر کے وہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں یہ سب کام؟ اور اس پورے جرنی میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو, اس ایولوشنری پروسیس کو سمجھے گا, جو کچھ میں اس کو دے رہا ہوں اس کو اچھے سے رسپونڈ کرے گا, اور اس میں اپنی ایک رسپانسبلٹی شو کرے گا. یہی توقع خدا کی ہم سے کہ یہ تمام کے تمام امور اور معاملات جو ہیں زندگی کے، یہ ہمارے لیے کتاب انزلناہ الیک، ہم نے کتاب نازل کی تیری طرف، تیرے لیے تھوڑی، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ تم انسانوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکال کے لاؤ. کتاب رسول پر نازل ہوئی ہے، رسول کے لیے نہیں نازل ہوئی ہے، ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. صحیح، ہم سمجھتے ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ رسول کے اس پر ہے، ہم تو کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر دین مان کے. تو اس طریقے سے کہ جب انسانیت ہے ارتقاء، تو یہ پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ کے جو، اور ان میں خاص بات کیا ہے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کو قلیل قیمت پر بیچتے نہیں ہیں. جو ہم نے پہلے بہت دفعہ بات کی آیتوں میں کہ خاص طور سے علماء یہود کا یہی کام تھا، یعنی آیات الہیہ کے ساتھ کھیل، ان کو ٹوسٹ کرنا، ان کے مطلب غلط سلط طریقوں سے امپلیمنٹیشن کرنا، آیتیں پڑھ کے دھوکہ دینا، and so on.
تو آج بھی ہو رہا ہے؟
ہاں، ختم کام ہے یہ سارا کاروبار،
بلکہ شیعوں میں تو بہت زیادہ.
بہرحال خدا ہم سب پہ رحم کرے. ٹھیک، تو یہ ایک تعریفی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سب پورے جو نظام جس پر ایمان رکھنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایمان کا جو نظام ہے وہ اس پر بھی ہے کہ جو ہم سے پہلے ہوا اس پر بھی ہمارا ایمان ضروری ہے، اور جو ہماری طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان ضروری ہے. اللہ کے سامنے خشیت اور آیات الہی کی تجارت نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان خدا کے بارگاہ میں مقبول ہے اور جن کا اجر اس کے پاس محفوظ ہے. اب آیت نمبر 82-83 سورہ مائدہ، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، تو میں نے کہا اس کو بھی ذرا ہم انکلوڈ کر دیں. لَتَجِدَنَّ، تم یقیناً یقیناً پاؤ گے. ٹھیک ہے، لَتَجِدَنَّ کا ترجمہ آپ جو اگر کریں گے نا تو یہ ہے کہ تم یقیناً یقیناً پاؤ گے، یو ول فائنڈ ڈیفینیٹلی شیورلی. کیا پاؤ گے؟ اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی میں ایمان والوں کے لیے. کس کو پاؤ گے؟ الیہود. ایمان والوں کے لیے تمام انسانوں میں دشمنی میں سب سے زیادہ سخت تم یقیناً پاؤ گے یہود کو، اور والذین اشرکو، اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں. اب آج کل آپ سوچ لیجئے خود ہی، میں نہیں نام لوں گا مشرکین کون ہیں، یعنی ڈکلیئرڈ مشرکین، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ مشرکین. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم یقیناً پاؤ گے مودت میں قریب سے قریب، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ٹھیک ہے، نصارہ وہی عیسائیوں کا جو اس زمانے میں یہود و نصارہ. تو اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ دشمن کون ہے؟ یہود اور مشرکین. اور ان میں سب سے زیادہ مودت میں بہت زیادہ ان سے قریب کون ہیں؟ جو کہتے ہیں نصارہ. اب اس کا ریزن بیان کیا کہ کیوں یہ نصارہ کیوں. ذالک، یہ ایسا اس لیے ہے بے ان من ہم قسیسینا، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو قسیسین ہیں، یعنی قسیسین کا مطلب وہی کہ جو قسیسین اور رہبان کے جو تارک الدنیا ہیں، جو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں خدا کے لیے، اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں میں یہ خاص بات ہے نا کہ اگر آپ پیور کرسچینٹی میں جائیں تو اس میں دو تین باتیں آپ کو وہی ملتی ہیں نا، کہ یہ اپنے آپ کو پورے اس سے الگ کرتے ہیں شادی بیاہ نہ کرنے پر، حالانکہ شاید اب اتنے زیادہ اس پہ وہ قائم نہیں ہے، لیکن ان کے اوریجنل کرسچینٹی میں یہ سب باتیں تھیں کہ ترک لذت، ہر قسم کی لذت کو ترک کرنا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیوریفیکیشن کے پیچھے جاتے ہیں، روحانیت، روحانیت یعنی ترک لذات کے پیچھے جاتے ہیں. اور ان کی خاص بات کیا ہے؟ انہم لا یستکبرون، یہ استکبار والے لوگ نہیں ہیں. اور استکبار والی کوالٹی جو ہے وہ یہودیوں میں بے انتہا پائی جاتی ہے. یعنی استکبار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وی آر دا بیسٹ، ہم سب سے اوپر ہیں، ہم سے مافوق کوئی نہیں ہو سکتا. یا یعنی کہ جس آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو جنگیں ہیں اور مصیبتیں اور ظلم کس وقت ڈھائے گئے ہیں، کن لوگوں کے ہاتھوں سے مظالم ہوئے انسانیت پر سب سے زیادہ؟ نہیں، میں اس کی ایک سائیکی کی بات کر رہا ہوں.
تکبر کرتے
ہیں، یعنی تکبر کو بھی اگر ہم تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں نا، تو ایک بات آپ کو سامنے میں یعنی یہ سامنے آئے گی کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو موسٹ پیور سمجھتے ہیں اور اس بنا پر اپنے آپ کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہم انسانیت کی پیوریفیکیشن کے اہل ہیں، صحیح ہے؟ انہیں یہ نہیں کہ میں پیور ہوں، بلکہ مجھے ایک ڈیوائن رائٹ یہ بھی مل گیا ہے کہ میں سب طرف جھاڑو بھی پھیر سکتا ہوں. اور شاید مطلب دس واز دا مینٹیلٹی ہٹلر ڈسپلیڈ، کہ اس کے اپنے ذہن میں یہ بات تھی مثال کے طور پر کہ یہ قوم اور فلاں قوم جو ہے نا، یہ تمام مصیبتوں کی جڑ ہے، تو ان کو ہر طریقے سے صاف کر دو، قصہ ختم کر دو. تو یہ والا جو ایک نظام ہوتا ہے نا، یعنی اور یہ وہی بات ہے کہ جو گھوم پھر کے کہاں پر آئے گی؟ استکبار پہ آئے گی، اپنی بڑائی پر، اپنے تکبر پر آئے گی. تو ان لوگوں میں یہ والی کوالٹیز نہیں ہیں، یہ والی باتیں نہیں ہیں ان میں. اور پھر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ اس کو سماعت کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی رسول کی طرف نازل کیا گیا، ترى اعینہم تفیض من الدمع، تو تم ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوئے دیکھو گے. اور یہ ظاہراً شان نزول ہے نجاشی کے لیے، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ نجاشی کے لیے، کہ جب حضرت جعفر طیار، جب یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے نا، مکے سے بھی پہلے، تو وہاں پر جو یہ کفار قریش پہنچے تھے ان کو کہ واپس کرو، اور پھر حضرت جعفر طیار نے جب تقریر کی ہے وہاں، پتہ ہے نا آپ کو، نجاشی کے سامنے، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں. تو یہ جتنے بھی قریش والے لوگ تھے انہوں نے تو سمجھا کہ ہمارا کام ہو گیا، کہ جس میں یہ یعنی سورہ مریم کی آیتوں میں نا کہ بی بی مریم کے بارے میں باتیں ہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے، کہ وہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو وہ تو خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے تو ان کے عقیدے کے بالکل خلاف بات کر دی ہے، اور اب تو انہوں نے ان کا کام پورا کرنا ہے. لیکن اس وقت جو حیرت انگیز بات سامنے آئی تھی کہ وہ جو بادشاہ تھا مطلب وہ برے طریقے سے گریا کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ تم لوگ میری پناہ میں ہو اور جب تک چاہو یہاں پہ رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ کہ جب وہ اس کی سماعت کرتے ہیں کہ جو رسول کی طرف نازل ہوا، تو تم ان کی آنکھوں سے آنسو کو ابلتے ہوئے دیکھو گے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے حق میں سے پہچان لیا اور حق کی معرفت حاصل کر لی. اور پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارے نام کو بھی لکھ لیں. اور یہ جملے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ موجود ہیں کہ ایمان کے حوالے سے جب لوگ اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں تو خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں جو بطور گواہ، کس بات پر گواہ، آپ گواہی دیتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، آپ گواہی دیتے ہیں نا، تو ہم خدا سے کس بات کی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائیں. گواہی دینے والے یعنی جن کی گواہی آپ کی بارگاہ میں قبول ہے، ان میں ہمارے نام کو بھی ساتھ لکھ لیجئے. فاکتبنا مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیں. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وما جاءنا من الحق، اور جو حق ہمارے پاس آیا اسے قبول نہ کریں. ہم کیوں یہ کام کریں گے؟ اور اگر آپ سمجھیں تو دس از دا اسپرٹ آف ایمان. ٹھیک ہے، جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جناب یہ مسلمان جنت میں جائیں گے کہ غیر مسلم جنت میں جائیں گے، کہ فلاں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اس کا جواب یہی ہے کہ جس انسان میں یہ اسپرٹ موجود ہو کہ جب خدا کی طرف سے نشانیاں سامنے آئیں ایمان لائے قبول کرے، جب اور جتنا حق اس کے سامنے کھلے اور روشن ہو اس پر ایمان لائے، وہ انہیرنٹلی اور اسینشلی مومن ہے. اور جس انسان کے اندر یہ والی کوالٹی موجود ہو کہ آیات الہیہ ہوں سامنے، کوئی پرواہ نہیں ہے، حق کی نشانیاں سامنے سے گزرتی چلی جائیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ جتنے چاہیں القابات لکھیں، سابقے لکھیں، لاقے جمع کریں، وہ خدا کی بارگاہ میں، یعنی جیسے اس قسم کے جملے ہمارے سامنے واقعات ہم کو ملتے ہیں، خاص طور سے امام علی علیہ السلام کے دور میں، کہ لوگوں نے آ کے کوفے میں آپ سے کہا، کہتے تھے ہم شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام علی کہتے تھے کون ہو تم؟ یعنی پوچھ رہے ہیں کون ہو، میں تو میری پہچانتا. ظاہراً بادی النظر میں آپ دیکھیں گے نا تو یہ بہت، یعنی ایک نارمل کنورسیشن ہے کہ جیسے ہم کسی سے آ کے کہیں گے بھائی میں آپ کا دوست ہوں، آپ کہیں بھائی میں تو آپ کو نہیں پہچانتا، ایک نارمل کنورسیشن ہے. لیکن امام اگر کسی کو یہ کہے نا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے. اس کا ظاہراً اجنبی یا شناسا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایمان کی جو اصل علامت ہے وہ یہی ہے کہ ایمان آپ سمجھیں کہ اس کو نہیں کہتے کہ جو آپ کو بتانا پڑے. اس بات کو ہمیشہ، اگر ہمیں اپنی قبر میں جا کے خدا نہ خواستہ یہ بتانے کی ضرورت پڑی کہ میں مومن ہوں، اٹ مینس اٹ از اسپیکنگ ٹربل. ہاں، سمجھ میں آ رہی؟ کہ اگر قبر میں جا کے وقت حساب یہ بتانے کی، یہ اسرٹ کرنے کی ضرورت پڑی کہ میں مومن تھا، میں فلاں کو مانتا تھا، میں آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو قبول کرتا تھا، میں رسول کو، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے. اس کا مطلب ہے تلقین کے جو حکمت ہے نا، لیکن اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک عام مومن موت کی دہشت کی وجہ سے بھول سکتا ہے، یہ ہے خالی. لیکن اگر معاملہ ایسا ہے، میں بات کچھ اور کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ جو حساب کتاب لے کر آئے اس نے پوچھنا شروع کیا آپ کون ہیں، گڑبڑ. گڑبڑ
جب ہم پوچھے کہ تمہارا نبی،
یہ گڑبڑ ہے. یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہی گڑبڑ. اسے آ کر آپ کو بشارت دینی چاہیے کہ مبارک ہو کہ تمہارے ایمان کا پھل لینے کا آج وقت آ گیا. کیونکہ نظام خدا جو ہے نا، اس کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود اور پریزروڈ ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مومن ہے، کون مسلم ہے، کون کیا ہے، کون کیا نہیں ہے. یعنی میں اسی کانٹیکسٹ سے بات کر رہا ہوں کہ جو دعا ہے نا، یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ دعا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی بھی یہی دعا ہے، فاکتبنا مع الشاہدین یا من الشاہدین. تو اس کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ والا معاملہ اگر چلا گیا اس جگہ پہ کہ ہم لڑ رہے ہیں، نہیں جی ہم مومن تھے، تو قصہ تمام ہے. پھر مشکل وقت آ گیا. اچھا، اب یہ والی بات ختم ہو گئی کہ تعریف ہے لیکن بہت قلیل ہے. یعنی آپ 5-6-7 مقامات پر ہے تعریفی جملے، اور جیسے ہم نے پڑھا کہ بہت سارے مقامات پر کیا ہے، مذمت ہے ان کے کردار کی اور ان کے طور طریقوں کی. اچھا، اب میں پھر یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہوا. اب اس کے بعد ہم اس پر آتے ہیں کہ اہل کتاب کے لیے مین ریکمنڈیشن کیا ہے، پھر کیسے رہو، کیا کرو. ٹھیک ہے، کیا خدا نے جن کو کتاب دی ہے ان کو کوئی بات بتائی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس میں میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ولو، یہ سورہ مائدہ میں ہی ہے، 65, 66, 68. ولو ان اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب، ولو کا جو ورڈ آتا ہے نا، یہ ایکسپریس کرتا ہے ایک تمنا کو، خواہش کو. یعنی جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کاش، اس کا اکثر ترجمہ آپ دیکھیں گے کاش. لیکن کاش ہمارے یہاں تھوڑا سا ذرا ہارڈ ورڈ آ جاتا ہے، یعنی کہ جہاں بھی آپ کوئی اپنی ایک خواہش اور تمنا کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لو کا ورڈ آتا ہے. ولو ان اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب، ہم امید کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کیا کرتے، آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. ٹھیک، یعنی خدا ایمان اور تقوی کو چاہتا ہے اجتماعی لیول پر، نہ کہ فقط انفرادی لیول پر. ٹھیک، کیونکہ یہاں بات کس کے لیے ہو رہی ہے، اہل کتاب کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی یہ آپ اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ آپ اگر فردن بھی ایمان اور تقویٰ کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی اجتماعی سطح پر اس چیز کو ایگزیبٹ ہونا چاہیے. اگر یہ اہل کتاب ایمان اور تقویٰ پر آ جائیں تو ہم کیا کریں گے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم یقیناً ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے. ہم ان کی برائیوں کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اجتماعی سطح پر. اچھا، اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا یہ بات پاسبل ہے، کیا یہاں پر خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 100% لوگ مسلمانوں کے یا اہل کتاب کے اجتماع میں سے ایمان اور تقویٰ والے ہو جائیں؟ یعنی اگر یہ مطلب ہے تو یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے، عملاً یہ چیز ممکن ہونے والی نہیں ہے کہ ایون ایک مسلمان معاشرے میں بھی یا اہل کتاب کے معاشرے میں بھی 100% لوگ مومن اور متقی ہو جائیں. تو پھر اگر یہ چیز عملاً پاسبل نہیں ہے تو کیا خدا امر محال کا مطالبہ کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا خدا کی طرف سے. تو پھر کتنی پرسنٹیج؟ پھر کیا کرائٹیریا بنے گا اجتماعی سطح پر ایمان اور تقویٰ کا؟ تو اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے میں ایمان اور تقویٰ والی ویلیوز ڈومینیٹ کرنے لگے. یعنی جو ایمان اور تقویٰ کے تقاضے ہیں وہ اجتماعی سطح پر ڈومینیٹ کرتے ہوں. ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر انقلاب کے حوالے سے، جب انقلاب ایران کے اس میں بھی تھا تو وہی بات تھی کہ مثال کے طور پر آپ کا ایک مسلمان ملک ہے، لیکن مسلمان ملک کے کیپٹل سٹی میں آپ کو ڈھونڈے سے ایک مسجد نہیں ملتی کہ آپ نماز پڑھ لیں. وہاں پر آپ بڑے بڑے شہروں میں جائیں تو آپ کو اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی. نماز جمعہ کے اجتماعات انقلاب کے بعد شروع ہوئے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایمان و تقویٰ دکھ رہا ہے؟ اگرچہ کہ یہ خالی کافی نہیں ہے کہ نماز جمعہ ہو رہا ہو یا اذان ہو رہی ہو، لیکن اٹ از ون آف دا ویری ویری امپورٹنٹ سائنز آف اے مسلم سوسائٹی کہ نماز کے بارے میں، جیسے رسول نے فرمایا نا نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، کہ یہ فرق ہے بین الکفر والاسلام. تو یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، قصہ تمام. اچھا، اس کے بعد ایمان اور تقویٰ کی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بنیادی علامت کیا ہے اجتماعی سطح پر؟ عدل اور ایمانداری، دیانت اور سچائی، صداقت. ٹھیک ہے، ایمان اور تقویٰ کسی کی شکل پہ نہیں لکھا ہوتا. اگر آپ کو کسی معاشرے کو گیج کرنا ہے کہ یہاں پر ایمان اور تقویٰ موجود ہے یا نہیں ہے، تو اس میں عدالت اور دیانتداری اور صداقت، یہ جو مین ویلیوز ہیں، انہیں ڈومینیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے کس کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے؟ خدا کی حاکمیت کو، جیسے میں نے کہا نماز اور وہ عبادات، وہ نظام جو خدا کی حاکمیت کا اعلان ہے. اور اس کے بعد کس کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے؟ عدالت، دیانت، صداقت، ان ویلیوز کو. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے ساتھ؟ آپ کی برائیوں پر ہم چھپا دیں گے، ایلیمینیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے دنیا میں. وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور آخرت میں ہم یقیناً ان کو، اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا، عَنْهُمْ سیئاتہم ادخلناہم، یہ سب کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ضمیریں کون سی استعمال ہو رہی ہیں؟ پلورل کی استعمال ہو رہی ہیں، یعنی اجتماعیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی زیادہ ایڈوانٹیجس فیکٹر ہے. کون سا؟ کہ اگر آپ اجتماعی طور پر اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں نا، تو انفرادی بینیفٹس بھی آپ کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اگر آپ انفرادی اچھائی کی طرف آتے ہیں تو ایون انفرادی بینیفٹس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ خود یہ کہتے ہیں نا فقط میں نیک، فقط میں اچھا، تو اس صورت میں ایون آپ کی دنیا اور آخرت کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر آپ منحص القوم یا منحص الاجتماع ایمان اور تقویٰ کے معیار پہ بلند ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ سب کی، یعنی ہر فرد کی بھی دنیا اور آخرت کی خدا ضمانت لے رہا ہے. کہ تمہاری برائیوں کو ہم دور کریں گے, تمہاری ان سب تم کو اب جنات نعیم میں داخل کریں گے. ہاں, یہ میں نے آج شروع میں یہی بات کہی کہ ہم یعنی اس جگہ پر نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو قومی سطح پہ نافذ کر سکیں, لیکن ہمارے لیے یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ ہم اسے گروپ لیول پر امپلیمنٹ کر سکیں. اب وہ گروپ جو ہم بنا سکیں, ٹھیک. اس کے بعد پھر بات کیا ہوتی ہے, یہ جنرل اہل کتاب کی بات آئی جس میں بہرحال مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ولو انہم اقام التوراۃ والانجیل, اور ولو اگر ہماری خواہش اور امید ہے کہ اگر یہ قائم کر دیں توریت اور انجیل کو, قائم کر دیں توریت اور انجیل کو, قائم کرنے کا مطلب کیا ہوا, اس کی تعلیمات کو نافذ کر دیں, اس پر قائم ہو جائیں, تو پھر کیا ہوگا. وما انزل الیہم من ربہم لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن أَرْجُلِهِمْ. یہاں بھی جو لام ہے یہ لام تاکید ہے, یعنی یقیناً, اس سے یہ نا لَأَكَلُوا, اَكَلُوا یعنی کھائیں گے, کھاتے ہیں. لام جو آ رہا ہے یہ تاکید ہے, یعنی یقیناً کھائیں گے. مِن فَوْقِهِمْ اپنے اوپر سے, وَمِن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے. تو کیا مطلب ہوا اس کا, اوپر سے نیچے سے,
اوپر سے یعنی معنوی اس کو نیچے سے.
ہاں, دو طریقوں سے آپ, یعنی بالا تر جو عالم ملکوت ہے وہاں سے بھی بارش برسے گی ان پر, اور من ارجلہم جو دنیا ہے یہاں سے بھی رزق اور برکتیں نکل کے ان کی طرف آئیں گی. اب یہ سب کے سب خدا کے وعدے ہیں, سب کے سب خدا کے وعدے ہیں اور تاکید کے ساتھ وعدے ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو بتا دیا کہ یہ عربی کے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو صیغے استعمال ہوئے ہیں نا, یہ سب تاکید والے, یعنی یقیناً, نیور ڈاؤٹ ان اٹ. یہ ان اصولوں اور ان قوانین میں بالکل شک نہیں کرنا کبھی کہ یہ نہیں ہوگا. تو کتنا آسان نسخہ ہے, آپ دیکھیں کتنا آسان نسخہ ہے. اور اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو اگنور کریں, پورے نظام کو کرپٹ کریں, اور پھر جو مصیبت آئے اس کے بعد ہم روئیں کہ خدا نے یہ کیوں کر دیا, وہ کیوں کر دیا. جبکہ میں نے یہ ساری آیتیں آپ کے سامنے اسی لیے پڑھی ہیں کہ خدا نے ہمیں بہترین زندگی کا پورا نقشہ بنا کے دیا ہے, اور ہمیں یہ ذمہ داری ہمیں نہیں لگائی کہ تم نظام بنانے پر محنت کرو, کیونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ نظام بنانا بہت کٹھن کام ہے. انسان پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے ہیں اس میں, آج تک ایک پرفیکٹ نظام نہیں بنا سکے. ہزاروں سال سے دنیا کے عقل مند ترین افراد اس کام میں لگے ہوئے, ابھی تک ایک نظام ایسا نہیں بن سکا. خدا نے سب کچھ بنا کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے, لیکن بس ہم اس پر کیا نہیں کر پا رہے. ولو انہم اقام, اس پہ قائم نہیں ہو پا رہے. ٹھیک, تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل کتاب کے لیے کتاب کا فائدہ کیا ہے, اس پر قائم ہو, قائم رہو. اور یہاں پر ہمارے لیے جو سب سے کڑوی حقیقت سامنے آتی ہے نا, وہ کیا آتی ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتاب پر قائم رہنے کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, سب سے بڑی مشکل کیا ہے, آپ کے ٹریڈیشنز اور کسٹمز, آپ کی روایتیں, آپ کے شگون بدشگونی, فال نیک فال بد فال, یہ مصیبت ہے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ اور مصیبت ہے کتاب پر قائم رہنے کے رستے میں، کہ جب آپ کا کلچر آتا ہے، آپ کی سوسائٹی آتی ہے، آپ کا معاشرہ آتا ہے، اما ابا آتے ہیں، چچا ماموں پھپا آتے ہیں، تو کتاب بھول جاتے ہیں سب، پھر کسی کو کتاب یاد نہیں رہتی. ٹھیک ہے، یہ اور یہ بالکل کلیئر ورڈز ہیں، یعنی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کم کرتے ہیں بہت. ٹھیک ہے، کلیئر ورڈز ہیں نا، اور خدا نے تاکید کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ سب ملے گا تمہیں. پھر اس کے بعد آیت 68 کیا بتا رہی ہے ہمیں، کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجیے، ایک آیت کے بعد ہی ہے یہ، کہ اے اہل کتاب، تم کسی بھی چیز پہ نہیں ہو، یو اسٹینڈ نو ویئر، حتیٰ جب تک کہ تقیم التورات والانجیل، جب تک کہ جو تورات اور انجیل اور جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس پر قائم نہیں رہو گے، تم کسی مقام پر نہیں ہو، تم کہیں سٹینڈ نہیں کر پاؤ گے. جس زمین پر بھی کھڑے ہوگے وہ زمین تمہارے نیچے سے لرزنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے دین کو ترک کر کے سائنس کی زمین پر کھڑے ہونے کی کوشش کی نا، اب آپ دیکھیں وہ بھی اس پہ بھی لرزہ زلزلہ طاری ہو رہا ہے. جس نے بھی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کتاب خدا کو جس نے بھی اگنور کر کے کوئی بھی اجتماعی نظام بنانے کی کوشش کی، اس کا حال برا ہونا ہے، اس کو کامیاب نہیں ہونا. اب یہاں پر ہمارے لیے تھوڑا سا جو ہے نا ایک بات بدل گئی. وہ کیا بدل گئی؟ کہ یہاں ان آیتوں میں زور کس پر آ رہا ہے؟ زور کس پر آ رہا ہے؟ کتاب، کتاب پر، اور جو نازل ہوا ہے اس پر. یعنی کہ ایون خدا یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ دین، کہ تم اپنے دین پر قائم ہو جاؤ، یہ کیوں نہیں کہا خدا نے؟ اتنا زیادہ زور اس پر کیوں ہے کہ تورات، انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا؟ اس لیے کہ دین کے، یہ دین پر ہی تو ساری آفتیں ٹوٹ رہی ہیں، مینیپولیشن وہی ہوتی ہے، دین پر ہی تو ساری مصیبتیں آ رہی ہیں. کہ دین کا نام لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شکل توڑنا، مروڑنا، مسخ کرنا، کچھ کا کچھ دین کے نام پہ. ٹھیک، تو آپ کو کہاں پہ سٹک کرنا ہے؟ جو خدا نے نازل کیا ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ یہاں آپ غور کریں کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دین پہ قائم رہو، اپنے مذہب پہ قائم رہو، نہیں، یہ جملہ ایک جگہ بھی نہیں ہے. دین کا نتیجہ ایمان اور تقوی، اس جگہ پہ آؤ، تمہارے کیریکٹر ایمان اور تقوی پہ بیس ہونا چاہیے، اور جس پر تم قائم رہو گے وہ ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے. اس میں کسی کو بھی اپنی خواہش داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ میں ایسی بات پر مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ ہم جن ساری چیزوں کو لے کر نا دوسروں سے لڑتے ہیں، جب اپنی باری آتی ہے نا تو وہی سارے کام خود کرتے ہیں. ہم دوسروں سے اسی بات پہ فائٹ کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے تیسرے مرحلے پر خلافت اس لیے چھوڑ دی تھی کہ ان کے سامنے یہ شرط رکھی جا رہی تھی کہ آپ کتاب خدا اور سنت رسول کے ساتھ سیرت شیخین کی بھی رعایت کریں گے. تو امام علی کیا اصول دے رہے ہیں؟ کیا اصول دے رہے ہیں امام علی علیہ السلام؟ کہ کتاب خدا اور سنت رسول پر نو کمپرومائز از پاسبل. تو سیرت شیخین نہیں گھس سکتی اس میں، لیکن ہماری مرضی گھس سکتی ہے. کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول کے اندر جو ہے نا امام علی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. کتاب خدا اور سنت رسول یعنی امام علی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بھی مرضی نہیں ہے اس کے آگے, میں بھی 100% اس کا پابند ہوں اور باقی مطلب جو فالوورز ہیں مسلمین جو اپنے کو مسلم بھی کہہ رہے ہیں مومن بھی کہہ رہے ہیں سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں سب ہیں اور وہاں پر ہر قسم کی تحریفات موجود ہیں. تو بات واضح ہو رہی ہے فوکس کہاں پر ہے جو خدا نے نازل کیا اس پر فوکس ہے.
اچھا دین قرآن میں بھی تو آیا لائک راہ فی الدین دین القیم تو دین کا لفظ تو قرآن میں بھی
نہیں وہ تو بالکل ہے دین میں یہ نہیں کہہ رہا دین کا لفظ نہیں ہے لیکن جب خدا یہاں پر بات کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس پر قائم ہونا ہے تو وہاں پر دین کا نام لفظ نہیں ہے دین کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ دین کے حوالے سے جیسے سورۃ الکافرون میں ہے تو وہاں پر اس بات کا ذکر ہے نا کہ دینکم
لکم
کہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ دین کے اندر کافروں کا بھی ایک دین ہے. اور آخر میں ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ آج کے حوالے سے ٹاپک نمبر 3 کہ کیا اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول خالی اہل کتاب کو بتائے گئے ہیں یا ان جنرل بھی بات کی گئی ہے ان جنرل بھی بات کی گئی ہے اور اگر تمام انسانوں کے لیے یا ہر سٹی اور ٹاؤن کے حوالے سے بات کی گئی ہے اینی ٹاؤن تو وہاں پر کیا کرائٹیریا بتایا گیا ہے مین کرائٹیریا وہاں پہ کیا ہے. تو وہ سورۃ الاعراف 96-100 تو اب یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان اور تقویٰ کا کرائٹیریا اکراس دا بورڈ ہے ٹھیک. اور ابھی میں تھوڑا سا اس کی ایک اور وضاحت بھی کرتا ہوں ایمان اور تقویٰ کے حوالے سے انشاءاللہ. ولو انا جملے وہی ہیں ترکیب وہی ہے سمجھ رہے ہیں نا ولو کہ اگر کون لیکن اب اہل القرا اہل الکتاب نہیں اہل القرا یعنی بستی والے لوگ پیپل آف اینی ٹاؤن اینی سٹی آمنو واتقوا ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کریں. لفتحنا پھر وہی بات ہے لا یعنی تاکید کہ یقیناً ہم ان کے لیے یہ کام کریں گے. فتحنا فتحا کہتے ہیں کھول دینے کو اوپن کرنا ہم یقیناً ان کے لیے کھول دیں گے ان پر برکات من السماء والارض برکتیں بلندی سے آسمان یعنی بلندی سما یعنی بلندی اور ارض یعنی زمین. اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اب یہ قرآن کے اندر اگر ان باتوں کو ہم سمجھنے کے انشاءاللہ لائق ہوتے ہیں تو ہماری معرفت بڑھتی ہے. آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ ابھی پیچھے تقریباً ایسی ہی آیت گزری ہے اہل کتاب کے حوالے سے کہ اگر یہ تورات اور انجیل پر قائم ہو جائیں اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے تو یقیناً یہ کھائیں گے من فوقہم ومن تحت ارجلہم اور ان کے پیروں کے نیچے سے. یہاں پر سما اور ارض کا ورڈ کیوں یوز نہیں ہوا یہ ایک تھوڑا سا قابل غور بات ہے نا. یعنی بستی والوں کے لیے بات ہوئی ہے تو سما اور ارض اور اہل کتاب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر تو اپنے مافوق اپنی بلندی سے اور جو ان کے پیروں کے نیچے ہے وہاں سے
یعنی روحانیت کا فرق
کہ جو اہل کتاب پہ عمل کر رہے ہیں وہ اس حد تک کی معرفت کو کم سے کم پہچان سکتے ہیں کہ یہ سما سے بھی بلند تر کی بات ہے.
یعنی اس میں دیکھیں کہ زمین کو خدا ان کے لیے ارض نہیں کہہ رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کے پیروں کے نیچے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن, جیسے آپ نے بہشت کی آیتیں ہیں اس میں ایک چیز غور کی, جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اس جملے کی کیا ضرورت ہے؟ تحتها یہ اس کا مطلب معیار, جو کتاب پر قائم ہوتے ہیں نا ان کا معیار عام مومن اور متقی جیسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو واقعاً مومن ہوتا ہے یہ سما بھی اس کے پیروں کے نیچے ہی ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی سما بلندی کو کہتے ہیں, یعنی ہم کہتے ہیں آسمان. ہمارے لیے آسمان کیا ہے کہ یعنی فار ایگزامپل یہ اوپر جہاں سے بارش برستی ہے, جہاں سے یعنی اوپر کی برکتیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ آسمان کی پانی ہے, سن لائٹ ہے, آکسیجن ہے, ٹھیک ہے, اور دیگر برکات جو آسمان سے آتی ہیں. اور اسی طریقے سے زمین کی برکتیں کیا ہیں کہ یعنی اس میں سے پھل اگتے ہیں, ترکاریاں اگتی ہیں, نارمل ہے. کہ جب ایک نارمل بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے برکتیں ہوں گی آسمان اور عرض سے, ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے ظاہری طور سے کہ آسمان اور زمین سے آنے والی برکتیں کیا ہیں. لیکن اگر کوئی انسان حقیقتاً کتاب پر قائم ہے تو وہ اس سے بہت آگے, تو اسے خدا یہ نہیں کہہ رہا من السماء والارض, بلکہ اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ تمہارے مقام پر منحصر ہے کہ اب تم کتنا بلند ہوتے ہو اور تمہارے قدموں کے نیچے کیا کیا آتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کہ ایک مومن اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ یہ ظاہری سما بھی اس کے قدموں کے نیچے ہو. یعنی ظاہری سما کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی مادی نظام ہے وہ سب اس کے قدموں کے نیچے ہو, چاہے وہ مادیت کا آسمان ہو یا مادیت کی زمین ہو. ٹھیک, یہ فرق آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے الگ جملے استعمال ہوئے. اور ایمان اور تقویٰ کے حوالے سے بھی ایک بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ایمان اور تقویٰ جو ہے نا اس کے بھی بہت سارے لیولز ہیں. ایمان اور تقویٰ ہر مقام پر ایک مطلب نہیں ہے, اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان اور تقویٰ, یعنی مثال کے طور پر کہ ہم ابو ذر جیسی کسی شخصیت کے بارے میں کہیں کہ یہ مومن اور متقی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ مطلب نہیں ہے اس ایمان اور تقویٰ کا کہ جو کسی ایک عام اچھے مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے درجے کا جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ ایکسیپٹنگ دا ٹروتھ اور پیوریفائنگ یور سیلف ان دا لائٹ آف اٹ. ٹھیک, یعنی کہ ایک انسان ہے وہ پہلے درجے پر سچ کو, حق کو قبول کرتا ہے, اور اس حق کو قبول کرنے کے نتیجے میں پہلا نتیجہ حق کو قبول کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ ناحق سے پرہیز کیا جائے. ٹھیک ہے نا, یعنی جب بھی آپ کو کوئی بات صحیح سمجھ میں آتی ہے تو صحیح بات سمجھ میں آنے کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ غلط سے اپنے کو دور رکھا جائے. یہ ہے ابتدائی درجے کا ایمان اور تقویٰ. ٹھیک ہے, یہ ابتدائی درجے کا ایمان اور تقویٰ, اور یہ بھی خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے, اچھی صفت ہے. تو اگر یہ ایمان اور تقویٰ پہ آ جائیں تو ہم سما اور عرض سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا, اکثریت نے بلکہ کذبوا بھی جو ہے نا اگر آپ اس کو لینگویج کے لحاظ سے دیکھیں, جی بھر کے جھٹلایا. اس کا مطلب جھٹلانا نہیں ہے بلکہ دل کھول کے جی بھر کے جھٹلایا. اور میں آپ کو چاہتے ہیں جلدی جلدی پڑھ جاتا ہوں اس کے بعد کہ جس سے یہ بات بھی, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک پرابلم کافی زیادہ رہتی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں اور اگر ہم ظاہراً مسلمان ہیں یا مومن ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہونے والا, یا خدا اللہ از آل مرسیفل تو اس کا مطلب ہے کہ فری فار آل ہے. ٹھیک, تو میں وہ آیتیں بھی آگے کی چاہتا ہوں کہ پڑھ دوں تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے. افا امینا اہل القرا, ابھی تو بستی والوں کے لیے شہر والوں کے لیے خوشخبری تھی. افا امینا اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون, کیا یہ بستی والے اس بات سے امن میں آ گئے ہیں, پرسکون ہو گئے ہیں, آرام سے بیٹھ گئے ہیں کہ ہماری سختی ان کے اوپر رات کے وقت آ جائے کہ جب وہ پڑے سو رہے ہوں؟ ٹھیک, اور یہ آیت اللہ دستغیب نے ایک کتاب ہے, مجھے کتاب کا ایگزیکٹلی نام نہیں یاد, انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے واقعہ, ریئل واقعہ, وہ صحیح واقعات کی وہ ظاہر ہے کتاب ہے, وہ کہانیاں نہیں ہیں, کہ ایک ایران کے کسی ایسی بستی میں بہت برا ڈیوسٹیٹنگ ارتھ کو ایک آیا تھا زلزلہ, تو وہاں پر کوئی ایک شخص تھا, کوئی ایک متقی انسان جو بچ گیا تھا, اور اس نے یہ بات بتائی کہ اس رات کو, یعنی زلزلہ ہے عین فجر کے وقت, کہ اس نے یہ بات بتائی کہ میں رات کو سو رہا تھا اپنے بستر پہ اور میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جو ہر بستی پر اذان دیتا ہوا جا رہا ہے, یعنی کہ جہاں جہاں بھی فجر کا وقت ہو رہا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی فجر کا وقت ہو رہا ہے تو اس بستی کے اوپر ایک فرشتہ ہے خدا کی طرف سے کہ جو بستی کے اوپر اذان دیتا ہوا جا رہا ہے, لیکن میری والی بستی پر سے جب وہ گزرا تو اس نے اذان نہیں کہی اور بغیر اذان کے گزر گیا. تو میں نے جب اس منظر کو ملاحظہ کیا تو میں وحشت زدہ ہو کر اٹھا ہوں اور اپنے گھر سے باہر نکل آیا ہوں اور اسی وقت زلزلہ آیا. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز خدا کے نظام میں حساب شدہ ہے, یوں ہی کچھ نہیں ہوتا. اور پھر یعنی اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی بستی کے لوگ ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں, وہ تو اس نے کہا کہ مسلمان تو تھے لیکن ایسے مسلمان تھے کہ جیسے کہتے ہیں نا ایک دم بے معرفت, کہ جن میں کوئی ہل جل نہیں ہے ایمان کے حوالے سے, یوں سمجھ لیں نہ معرفت کی طرف توجہ ہے نہ کوئی, مطلب جیسے ایمان کے تقاضے بھی ہوتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں ہے, بس گئے نماز پڑھ لی, وہ کر لیا, ڈیلی افیئرز میں کچھ صبح شام کھیتی باڑی کر لی, قصہ ختم ہو گیا. تو بستی والے کیا اس بات سے پرامن ہو کے بیٹھ گئے کہ ہماری طرف سے سختی ان پر رات میں آ جائے اور وہ سو رہے ہوں؟ اوا امین اہل القرا ایتیہم باسنا ضحن وہم یلعبون, یا بستی والے اس بات سے امن میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری سختی دن چڑھے آ جائے ان براڈ ڈے لائٹ, وہم یلعبون اور وہ لعب میں مصروف ہوں. لعب کا معنی کیا؟
کھیل کود.
نہیں کھیل کود نہیں, جس پر ہم نے بہت دفعہ بات کی نا, لعبن و لہون. لعبن یعنی وہ چیزیں جو خیالی اور تصوراتی اور اعتباری ہوتی ہیں, جو ریئل نہیں ہوتی, فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں, فکٹیشس ہوتی ہیں. تو دن کو رات کو یہ کیا کرتے ہیں؟ لمبی تان کے سوتے ہیں. دن کو جب اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لعب و لہو میں مشغول رہتے ہیں. تو ہمارے نظام میں اب سختی کے حقدار ہیں. یہ کس برتے پر امن سے بیٹھے ہوئے ہیں, کس برتے پر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ افا امنو مکر اللہ, کیا یہ لوگ اپنے آپ کو مکر الہی سے امن میں فیل کرتے ہیں؟ مکر الہی کا مطلب تدبیر الہی. فا فلا یعمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور آگاہ رہو، جان لو کہ مکر خدا سے کوئی بھی امن محسوس نہیں کرتا، یعنی خدا کی تدبیر، کس وقت ہم خدا کے پلان میں ہم رونگ سائڈ پہ آ جائیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو خسارہ اٹھانے والی قوم ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز، جس کو میں اینڈ بس ایک منٹ میں، کہ ایک ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ یہ لوگ، اب ظاہر ہے کہ بیچارے جو کرسچنز بھی تھوڑے بہت رہ گئے ہیں، بچے کچے دنیا کے کچھ کونوں کدروں میں، نہیں ہیں مختلف ممالک میں، تو وہ بیچارے بھی کبھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. تو ایک چیز میں نے ابھی دیکھی تھی، مجھے اچھی لگی کافی، یعنی ظاہر ہے کہ وہ اس پہ نہیں کہ کس نے کہی، بلکہ جو بات کہی گئی. تو دو تین جملے اس میں سے میں آپ کو سناؤں. ایک 90 سال کی بوڑھی عورت کا بیان ہے جو اس نے 1968 میں ریکارڈ کرایا تھا اباؤٹ ہر ویژن آف فیوچر. اور اس کے ویژن آف فیوچر میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ غریب ممالک سے بہت سارے لوگ یورپ کی طرف آئیں گے کہ جو امیر ہو چکا ہے، اور یہ لوگ ان سے اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور پھر جب دور آخر آئے گا تو ان پر وہ مصیبت پڑے گی کہ یہ لوگ پلٹ کے انہی کی طرف جائیں گے، انہی ممالک کی طرف بھاگیں گے کہ جہاں سے لوگ ان کے پاس پناہ لینے کے لیے آ رہے تھے. وہ زمانہ آئے گا، یعنی یہ خود اس نے یہ بات کہی ہے. اور بہرحال دو جملے اس کے بڑے اچھے تھے اس بارے میں، کہ اس نے یہ بات کہی کہ ہمارا جو مذہبی لوگ ہیں وہ دین کی پیروی کر کے ان چیزوں کی امید رکھتے ہیں جن کا خدا نے وعدہ ہی نہیں کیا ہے. مجھے یہ بہت بہت اچھا جملہ لگا، یہ بہت اچھا جملہ لگا یہ، کہ ان چیزوں کے وعدے میں ہیں. مطلب ایک تو یہ کہ وہ میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ دین کو اپنی دنیا کے لیے جاتے ہیں، اور اس میں بھی وہ چیزوں کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جس کا خدا نے وعدہ ہی نہیں کیا ہے. یعنی جیسے ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں، اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ ایمان اور تقویٰ کو اللہ مین کرائٹیریا قرار دے رہا ہے، کتاب پر قائم رہنے کو خدا مین کرائٹیریا، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور دوسری ایک بات کہ جو ہمارے خاص طور سے جو ویسٹرن، اس کے اندر کہ انسٹیڈ آف دا پریچنگ وی ہیو بین یوز ٹو فار جنریشنز، یعنی اس تبلیغ کے بجائے کہ جو ہم صدیوں سے کر رہے ہیں. اور وہ تبلیغ کیا ہے؟ کہ ہم عیسیٰ کی نشانی اٹھاتے ہیں، یعنی کراس، صلیب، اور عیسیٰ کے ہی رستے کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری تبلیغ تھی صدیوں سے، یہ ہمارا رستہ تھا. اس کو چھوڑ کر انٹرٹینمنٹ، آرٹ اینڈ کلچر انویڈنگ اور چرچز، ہمارے چرچ میں آرٹ، انٹرٹینمنٹ، یعنی وہ گانے بجانے یہ سب، وہ ہمارے چرچز میں آ رہا ہے. جہاں پر اجتماع ہونا چاہیے تھا توبہ اور نفس کو زندہ کرنے کے لیے حوالے سے، وہاں پر اب یہ سب کام ہو رہے ہیں. ہمارے مذہبی مراکز کا مقصد کیا تھا جو ہم کر رہے تھے؟ توبہ اور اپنے نفس کو زندہ کرنا، اور عیسائی مسیح کی راہ کو طے کرنا. مجھے یہاں کے سینٹر دیکھ کے یہ جملہ بہت زیادہ اسٹرائک کیا. مطلب یہاں سے میری مراد ویسٹرن ورلڈ میں خاص طور سے، کہ جو ہم جس جگہ پر، اور خاص طور سے یعنی کہ اس طریقوں سے جو ہم اپنی یوتھ کو برباد کر رہے ہیں نا، کہ جو ہم ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین جو ہے نا، اس کے اندر کوئی انٹرٹینمنٹ اور کلچرل ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ دین کا کوئی لازمی جزو ہے کہ جس کے بغیر دین کی گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے. یعنی میں اس بات پر ذاتی طور سے بلیو کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ برا سلوک ہم اپنی اگلی نسل کے ساتھ نہیں کر سکتے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.